الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ بات آئی تھی کہ تین بچوں نے والدہ کی گود میں کلام کیا، اس حدیث کے دو دور تو گزر چکے اور اب اس کا آج کی نشست میں تیسرا دور ہے۔ اس حدیث کی مشہور شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً اس کی تشریح بھی کی ہے اور بہت عمدہ شرح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ اس کی تفصیل بیان کریں، بلکہ بسا اوقات وہ چند جملوں میں پوری بات کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو تین کا ذکر فرمایا، اب یہ تیسرا دور اس بات پر ہے کہ اس حدیث سے اس امت کو کیا فوائد حاصل ہوئے۔ یہ عادت تقریباً تمام محدثین کی ہے کہ وہ حدیث کے ضمن میں آخر پہ پہنچ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ بخاری کے شرح، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ اور دیگر بھی بخاری شریف کی شرح جب کرتے ہیں یا مسلم کی شرح جیسے عبی نے کی ہے رحمہ اللہ، یہ حدیث کے آخر پہ یہ پھر لکھنا شروع کرتے ہیں کہ وفی، اور اس حدیث میں یہ ہے وفی ہے، اور اس حدیث میں یہ فائدہ ہے، اور اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو اس تیسرے دور میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا گیا اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، اس سے کیسے کیسے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اور عقیدے میں اہل السنہ کا مسلک کیا ہے اور ان کے مخالفین کا مسلک کیا ہے، اور اسی طرح پھر اس سے جو فقہ اصغر یعنی فقہ کے جو فروعی احکامات ثابت ہوتے ہیں اس کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی حدیث پہ جب کلام کرتے ہیں تو وہ بہت کم اس حدیث کے فقہی مسائل پر بات کرتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ جس نے بھی نقل کیا ہے یقیناً اس نقل میں خطا ہوئی ہے۔ حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری کو دیکھا، مطالعہ کیا ہے، دیگر کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، پھر ہمارے اساتذہ جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بتاتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے کس قدر حوالے دیا کرتے تھے، تو جو چیز پڑھی اور دیکھی ہے اساتذہ نے اور ہم تک بالکل ایک واسطے سے پہنچی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا ہی نہیں۔ آپ فتح الباری کی کوئی جلد اٹھا لیں، اس کی کسی حدیث پہ دیکھ لیں، جہاں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ ضرور اس کے آخر پہ بسا اوقات 20-20-30-30 مسائل کا ذکر کرتے ہیں. تو انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت رحمت اللہ کا قول سن کے جو ان کے شاگرد جس نے بھی نقل کیا ہے ان سے سننے میں یقیناً کوئی نہ کوئی خطا اس میں ہوئی ہوگی. یا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کسی اور شرح کا نام لیا ہوگا کہ انہوں نے فقہی مسائل کی طرف اعتنا نہیں فرمایا, اور یا پھر بخاری شریف کی بجائے فتح الباری اور ابن حجر رحمہ اللہ کی بجائے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی اور شارح کا نام لیا ہوگا اور غلطی سے یہ لکھا گیا ہوگا اور پھر نقل بھی ہو گیا. اب جس نے بھی یہ نقل کیا ہے اگر خود اس نے بھی بخاری شریف کی یہ شرح فتح الباری دیکھی ہوتی تو اس بات کو کبھی بھی ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی طرف اور اس کا مطالعہ کرنے والے حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف موسوم نہ کرتا. اس لیے بچوں یہ جو درمیان میں چیزیں آتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کل کو جب ان کتابوں کا آپ پڑھنا پڑھانا اس عمر میں پہنچیں گے تو پھر یہ چیزیں سامنے سے گزریں گی, اور پھر اس وقت جو سوچنا ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کیسے فرمائی, تو آپ کو پہلے ہی سے علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر یقیناً کسی نہ کسی سے تسام ہوا ہے. حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے. تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں یہ بات کہی ہے اسی حدیث پہ. اب ہم جب شروع کر رہے ہیں اس کو کہ اس حدیث سے اس امت کو کیا فوائد حاصل ہوئے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم میں یہ جو نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کا ذکر کیا ہے, تو اس سے پچھلے سبق میں یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ وہ 10 کے قریب بچے بنتے ہیں. اب وہ ہیں نہیں ہیں, امر واقعہ کتنا ہوا ہے یہ خود تحقیق کرو, اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن کتابوں میں اس کا بہرحال ذکر آ گیا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا کہ اس میں وہ بچہ شامل نہیں کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جادوگر کی حدیث میں آتا ہے, اور لفظ یہ ارشاد فرمائیں کہ وَلَيْسَ فِيهِمُ الصَّبِي الَّذِي كَانَ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي حَدِيثِ السَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَقِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ الْمَذْكُورِ فِي آخَرِ صَحِيح مُسْلِم. اور اس حدیث میں اس بچے کا ذکر نہیں ہے جو ایک خاتون کے ساتھ تھا, اور یہ واقعہ آتا ہے ایک جادوگر کی حدیث میں, ساحر کی حدیث میں. اور جو راہب کی حدیث ہے اس میں بھی, اور اصحاب اخدود کا قصہ جو صحیح مسلم کے آخر پر آیا ہے اس کا بھی. اور اس کا جواب یہ ہے, نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بچے کا ذکر ہی نہیں ہے جو صحیح مسلم کے آخر پہ اصحاب اخدود کے معاملے میں اس بچے کا ذکر آیا ہے حدیث میں, تو وہ چوتھا بچہ ہو گیا تو کیوں نہیں ذکر؟ نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوابو ہو ان ذالک الصبی لم یکن فی المہدی بل کان اکبر من صاحب المہدی و ان کان صغیرن. اس لیے اس بچے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ ماں کی گود میں نہیں تھا, بالکل ہی بچہ نہیں تھا, بلکہ وہ کچھ تھوڑا بہت بڑا تھا, اگرچہ وہ چھوٹا تھا لیکن بڑا تھا. اس چیز کو تعبیر کیا ہے پچھلے سبق میں ہم نے کہ وہ سیانہ ہو گیا تھا. امام نووی رحمت اللہ علیہ کی عبارت جب یہ آپ مسلم کی شرح میں اسی حدیث کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی پیش آئے گا کہ وہ بچہ کون تھا, تو اس بچے کا قصہ بھی سن لیجئے. اور اسی پہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے. عینی بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ تین کا عدد تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف تین بچے تھے, حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی جس نے دی تھی وہ بھی بچہ تھا. پھر مسلم کی شرح میں قرطبی جو آئے ہیں, یہ قرطبی دو ہیں بھی ذکر ان کا آتا ہے رحمہ اللہ, ان کا بھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام انہوں نے ذکر کیا تھا اور وہ بچپن میں بولے تھے ان کا بھی ذکر رہ گیا. پھر وہ اصحاب اخدود کی طرف آئے وغیرہ وغیرہ. یہ ان دس بچوں میں کلام گزر چکا جو پچھلے سبق میں تھا. تو وہ جو بچہ تھا اصحاب الاخدود کا اور ساحر کا قصہ, تو صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ قصہ اصحاب الاخدود, اس قصے کا بیان جو خندقوں والے اصحاب کے ساتھ ہوا, وہ ساحر اور جادوگر کے ساتھ ہوا, وہ راہب اور کہانی قصہ ان کا جو راہب تھا اور غلام تھا. تو ایک آیا یہاں پہ جادوگر, دوسرا راہب, تیسرا بچہ. یہ تین کی سچی اور صحیح کہانی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اصحاب الاخدود چوتھے یہ ہو گئے. تو اصحاب الاخدود ایک ہو گئے, جادوگر دوسرا ہوا, عیسائیوں کا راہب رحمہ اللہ بہت نیک انسان تیسرا ہوا, اور غلام چوتھا ہوا. یہ اصحاب الاخدود سورہ بروج میں بھی آیا ہے. اللہ تعالی نے جہاں پہ ان نیک اور پاک عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم تھے اور بہت اللہ کے نیک اور مومن بندے تھے, صحیح معنی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. اصحاب الاخدود, اور قرآن کریم میں اصحاب الاخدود خد عربی میں اصل میں نشان کو کہتے ہیں, اور خد کسی چیز پہ نشان لگا دینا, زمین کو چیر دینا, یہ ہے تخدید, کسی چیز کا کم ہو جانا, اکڑ جانا, دبلا ہو جانا. کیونکہ جب کوئی چیز نشان مثلاً مٹی پہ لگایا جائے گا تو مٹی زمین سے نکالی جائے گی, تو زمین کی مٹی گویا کم ہو جائے گی. اور اصحاب الاخدود کھائیوں والے, خندقوں والے. یہ نجران جو ہے یمن میں, یہ وہاں کے صحیح مومن عیسائی تھے, نصارہ انہیں کہا جاتا تھا. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے زمانے میں ایمان دائے تھے اور عیسائیت بہت پھیلی, اور یہودیوں نے ان پہ بہت شدید مظالم کیے. شاید ہی دنیا کے کسی مذہب کے پھیلاؤ میں اتنی رکاوٹیں آئی ہوں جتنی یہودیوں نے عیسائیت قبول کرنے میں رکاوٹیں ڈالی. اتنی رکاوٹیں تو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش نہیں آئی جتنی انہیں آئی تھی. آروں سے چیر دیتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. اور اسی طرح آگ میں جلا دیتے تھے. تو یہ تقابل کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں سے مقابلہ کرنا پڑا, اور عیسائیت بھی چونکہ یہودیت کے بعد ایک دین تھا, اس کے ماننے والوں کو بھی بہت شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے جنت میں وہ تمام عیسائی جو صحیح مذہب اور دین اپنے زمانے میں رکھتے تھے، ہم مسلمان جو صحیح دین اور مذہب رکھتے ہیں الحمدللہ، اور یہودی جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خالص دین پر تھے، اور آدم اور شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلیں، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پچھلے تمام لوگ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، جنت میں جمع ہو جائیں گے. تو اصحاب الاخدود، خد گال کو بھی کہتے ہیں، بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہنستے ہیں اور ان کے گال میں ایک گڑا پڑ جاتا ہے، تو وہ نشان والے بچوں کو نشانات لگ جاتے ہیں. یہ اصحاب الاخدود جو تھے، یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے جبر کیا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، اور پھر جو نہیں بنے تو اس نے ایک خندق کھودی اور اس میں آگ جلائی، اور کئی ہفتوں میں اس نے اس خندق کو تیار کیا اور پھر اس آگ میں لوگوں کو پھینکتا رہا. اور سورہ بروج میں بھی آیا ہے، اور اللہ تعالی نے انہیں ایمان والا قرار دیا ہے، سچا مذہب تھا. اخدود کی جمع اخادید بنتی ہے. اور اسی طرح یہ جو کوفہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر، خد الازرا بہت خوبصورت، اس لیے اس کا نام بھی یہی تھا، یعنی اسے کہا جاتا تھا کہ خد الازرا، یعنی ایک بچی کے گال کا گڑھ، خد گال. اور اسی طرح مخدہ، مخدہ کیا ہے؟ تکیہ. کیونکہ اس پہ بھی انسان جب سر رکھتا ہے تو وہ گڑا پڑ جاتا ہے، اس میں تکیہ دب جاتا ہے. اور منکر نکیر کے متعلق بھی ایک جگہ آیا ہے کہ ان کے پاؤں جو ہوں گے وہ زمین کو اتنی قوت سے قبر میں رکھیں گے کہ جیسے زمین چیر کے رکھ دیں گے. تو اصحاب الاخدود کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک یہودی بادشاہ نے خندق میں پھینک دیا تھا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ ہے کہا، قصت اصحاب الاخدود. اب آپ کے ذہن میں آ گیا اصحاب الاخدود کیا تھے اور خد کیا ہے. والساحر اور جادو، والراہب اور راہب عیسائی. ایک طرف وہ آ گیا جو جادوگر تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا عیسائی راہب آ گیا جو صحیح دین اور مذہب پر قائم تھا، اور اس نے رہبانیت اختیار کر لی تھی. کیونکہ قصہ یہی چل رہا ہے کہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے تجارت چھوڑ کر یہ رہبانیت اختیار کی تھی، تو اس مناسبت سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا. اور پھر وہ بحث کر رہے ہیں کہ تین کے علاوہ ایک یہ بھی تھا، وہ کون تھا؟ یہ اس میں تین بنیادی کردار ہیں، بس انہیں یاد رکھیں آپ تو ساری حدیث واضح ہو جائے گی. ایک جادوگر، دوسرا نیک اللہ کا بندہ راہب، اور تیسرا ایک بچہ تھا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، گزشتہ اقوام میں ایک بادشاہ تھا، فیمن کانا قبلک، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان میں، اور وہ تھا یہودی، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، تو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اس جادوگر کو استعمال کرتا تھا. یہ پرانے بادشاہوں کے قصے تھے، اب بھی ایسے ہوتا ہے، اور یہ سچی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بھی ایسے ہوتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان، جتنے بڑے بڑے ممالک کو چلانے والے ہیں، یہ اندرونی طور پر ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، ان سے حساب کتاب بھی کراتے ہیں اور بہت سے کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہودی بادشاہ بوڑھا ہو گیا، اس کا تذکرہ آپ کو وہاں بھی ملے گا، یہ حبشہ میں یہ گئے تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پورا گرو گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حبشہ اجازت دی تھی ہجرت کی اور وہ وہاں جا کے بس گئے تھے۔ تو اس بادشاہ کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے کہ تم ان لوگوں کو نکال دو، وہاں یہ کفار مکہ گئے تھے، ان میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی بھی تھا، اور اس خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی پہ بادشاہ نے جادو کرا دیا تھا، وہاں بھی آیا ہے کتابوں میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں میں بھی آیا ہے کہ آپ نے اس کو واپس مدینہ منورہ اپنے شہری کو لانے کے لیے ایک وفد بھیجا تھا، وہ کئی جگہ ریکارڈ ہو چکا۔ تو جادوگر جو بادشاہ کے پاس رہتا تھا وہ ہو گیا بوڑھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اب بادشاہ سلامت بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، فبعث سے لے گیا غلامن، تو کوئی بچہ میرے پاس بھیج دو، وعلمہ السحر، میں اسے جادو سکھاؤں، کیونکہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور میرے بعد پھر اس علم کا وارث کوئی نہیں بنے گا۔ تو اس بادشاہ نے وبعث الیہ غلامن، ایک بچے کو بھیج دیا، یعلمہ، تاکہ اسے جادو سکھائے۔ بچہ اپنے گھر رہتا تھا، بادشاہ کے حکم سے روزانہ جاتا تھا، فکان فی طریقہ، اور جس راستے سے وہ بچہ جاتا تھا اس جادوگر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اذا سلک کا راہب، تو وہاں پر اس راستے میں جس پہ یہ چلتا تھا ایک راہب عیسائی بھی رہتا تھا، وہ خدا پرست فقیر تھا، اللہ تعالی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا، اس کے ایمان کی گواہی تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ فقعدہ الیہ، وہ بچہ اس فقیر کے پاس بھی جانے لگا، جاتا تھا جادوگر کے پاس، درمیان میں فقیر کی کٹیا تھی اس میں بھی جانے لگا، اور اس بچے نے جب اس کا کلام سنا، فعجبہ، اسے بڑی اچھی بات لگی کہ یہ خدا پرست جو ہے یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور بادشاہ کے جاتے ہوئے چونکہ اسے راستے میں وہ فقیر پڑتا تھا تو اور یہ بیٹھ بھی جاتا تھا۔ تو ایک دن اس جادوگر نے اس بچے کو ضربہ، مارا، اس نے کہا اتنی دیر سے آتے ہو، کب گھر سے چلتے ہو، کب میرے پاس پہنچتے ہو، درمیان کا وقت کہاں جاتا ہے؟ تو اس بچے نے اس خدا پرست فقیر سے شکایت کی اور اس راہب سے یہ کہا کہ مجھے آپ کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، جب تاخیر ہو جاتی ہے جادوگر تک پہنچنے میں تو پھر پٹائی ہوتی۔ فقال اذا خشیت الساحر، تو وہ اللہ والے بولے فقیر، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسے ہو تو یہ کہا کرو کہ حبسنی اہلی، گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر فیضا خشیت اہلک، اور جب تمہیں یہ خیال آئے کہ گھر والے کس دن پوچھ لیں وہ ماریں، تو معلوم ہوتا ہے آتے جاتے وہ دونوں طرف سے بیٹھتا تھا اس فقیر کے پاس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں گھر والے پوچھیں، فکل حبسنی الساحر، تو انہیں یہ کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، جس مقصد کے لیے تم نے بھیجا تھا وہ مقصد جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کرنا ہے، تو جب یہاں کہیں تو وہاں کا ذکر کر دو، وہاں کا کہیں تو یہاں کا ذکر کر دو۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا اور بچے کو یہ مصیبت پیش آ گئی کہ ایک بہت بڑا جانور آ کے اس راستے میں بیٹھ گیا، دابت عظیمہ، کوئی بہت ہی بڑی بلا تھی، قد حبست حبست الناس، اس نے لوگوں کو راستے میں چلنے سے روک دیا۔ فقال اليوم، بچے نے کہا آج کا دن ایسا ہے جو نہایت شدید ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں، جادوگر زیادہ اچھا ہے، اللہ کے قریب ہے، یہ جو فقیر راہب اپنی کٹیا میں بیٹھتا ہے یہ خدا کے زیادہ قریب ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پتھر ہاتھ میں لیا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کی ہوگی، غالباً اس کے دل میں ڈالا ہوگا، اور پھر اس نے دعا مانگی اور کہنے لگا اللہم ان کانا امر الراہب احب الیک من امر الساہر فاقتل ہذہ الدابہ حتی یمضی الناس. اے پروردگار، میں آج جانچنا چاہتا ہوں کہ وہ راہب فقیر کٹیا والا وہ زیادہ حق پر ہے، یا اے پروردگار یہ جادوگر تیرے زیادہ قریب ہے، کون تیرے زیادہ قریب ہے، تو فیصلہ فرما دے تاکہ لوگ اس راستے سے گزریں. یہ کہہ کے اس نے پتھر پھینکا کہ اگر تو یہ مارا گیا اور جانور میرے ایک پتھر، معمولی پتھر سے ہی ہلاک ہو گیا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راہب، وہ فقیر کٹیا والا، وہ اللہ کے قریب ہے، اور اگر نہ مارا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جادوگر قریب ہے. تو اس بچے نے چھوٹا پتھر اٹھا کر پھینکا، وہ تو ایک بہانہ بن گیا جانور کی موت کا، اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لوگ جانے لگے. تو اس راہب نے دیکھا یہ بچہ آیا، اور اس نے قصہ سنایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، گویا استخارہ کیا، تو دیکھو میرے اس پتھر سے یہ جانور ہلاک ہو. اب وہ جو اللہ والا تھا فقیر، وہ تھا بہت تجربہ کار آدمی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا کے قرب میں بھی بہت کوئی مقام حاصل ہوا ہوگا. تو اسے کہے بنیا میرے بیٹے، انت الیوم افضل منی، آج ایسا دن ہے جب تو مجھ سے بھی بڑا آدمی ہو گیا ہے. یہ اس بچے کی گویا کرامت ظاہر ہو گئی. فقد بلغ من امرک ما ارا فَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، میرے بچے یہ جو مقام تجھے حاصل ہوا ہے نا، یہ آج تو صاحب کرامت اولیاء کرام رحمہ اللہ میں داخل ہو گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جب خدا کی ولایت تمہیں ملی ہے تو اب ضرور تمہارا امتحان ہوگا، اور ضرور تم کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کیے جاؤ. یہ ٹھیک وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے اتنا کافی سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور کوئی ان کی آزمائش نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ جو بھی ایمان لایا ہے ہم اسے ضرور امتحان میں مبتلا کریں گے. اور یہی حدیث میں بھی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہو اتنا اتنا تمہارا امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ وہ کبھی تہمت کی صورت میں آتا ہے، اور کبھی وہ کسی اور صورت میں آتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کے قرب کے راستے طے کرے اور شیطان اس کو امتحانات میں نہ ڈالے، یا پھر اللہ تعالی کی طرف سے امتحانات نہ آئے. شیطان جن امتحانات میں ڈالتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں، لیکن خدا جن امتحانات سے گزارتا ہے وہ بہت شدید ہوتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بہت شدید ہونے کے باوجود اس آدمی کا دل اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، سکون رہتا ہے اندر سے. ظاہر سے وہ آوزاری جو کچھ بھی کرے اور جتنے بھی ظلم کی بات کرے، مگر اندر سے دل مطمئن رہتا ہے. اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اس دوست کے دل کے سکون کو زائل کرے، جو اس کے لیے عام طور پہ ممکن نہیں ہو. تو آزمائش تو ہونی ہونی، اس لیے جو آدمی بھی خدا کے دین پر عمل کرے گا اور وہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں مجھ پہ کوئی امتحان آیا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، ولی اعوذ باللہ. خدا سے سب سے اچھی چیز یہ ہے جو مانگنے کی ہے، اور وہ خیریت ہے، خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے لیکن اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میرا ضرور امتحان ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ کڑا امتحان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جتنا اس کا درجہ نبوت کے درجے کے بعد آتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان آسان ہو جاتا ہے. اس فقیر نے بھی بالکل، راہب نے ٹھیک بات کی، اس کا میرے بچے آج تو مجھ سے بھی بلند تر ہو گیا کہ تیری کرامت ظاہر ہوئی ہے، تو اب تو ضرور آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. فلا تدل علیہ، بس ایک مہربانی کرنا، میرا کسی کو نہ بتانا، اور باقی جو بھی ہو، کیونکہ بڑھاپا آ گیا تھا بہت زیادہ، تو اس بڑھاپے میں حکومتوں کی سختی برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے. جوانی بھی تو نپ جاتی ہیں، کھپ جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن بڑھاپے میں اور بھی بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے ساتھ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سی. تو فرمایا میرا کسی کو نہ بتانا. وکان الغلام، اور وہ جو بچہ تھا وہ اس درجے تک پہنچا کہ جو کوڑا ہو جاتا تھا، اندھا ہوتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ صاحب کرامت ہوا، اور کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. پیدائشی طور پر نابینا بچہ اس کے سامنے لایا جاتا تھا، اور وہ اس بچے کی آنکھوں پہ بس انگلیاں پھیر دیتا تھا، ہاتھ پھیر دیتا تھا، بچہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا. اور اس نے لوگوں کا علاج شروع کیا، من سائر الادوائی، تو وہ لوگوں کو ٹھیک کرنے لگا. اب جب اس درجے تک پہنچا تو بادشاہ کا ایک تھا واقف دوست، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، بیمار تھا، اسے صحت مل گئی. تو اسے جب پتا چلا کہ فسمع جلیس الملک، بادشاہ کا ایک جلیس دوست، اس نے جب، وہ بھی نابینا ہو گیا تھا، تو وہ بہت زیادہ آنکھیں مل جانے پہ اس بچے کے پاس جب بڑا ہو گیا تھا بہت سے اموال لے کے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ حاضر ہے بچے، اگر تو مجھے میری آنکھیں لوٹا دے تو میں تجھے اس سے زیادہ دوں گا. اس نے کہا دیکھو میں کسی کو شفا نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی شفا بخشتا ہے. فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ، دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، شفاق، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. یہ ہے وہ صحیح عقیدہ جو اس بچے نے، توحید کا عقیدہ، اس فقیر سے سیکھا تھا. تو اس بادشاہ کے دوست نے کہا کیا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. فآمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے دعا کی، فشفا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں لوٹا دیں. اور جب بادشاہ سے ملنے اب کے گیا تو حیران رہ گیا بادشاہ، اس نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا، من رد علیک بصرک، کس نے تمہاری آنکھیں لوٹا دی، یہ کیسے ہو گیا، کون حکیم ایسا ہے؟ قال ربی، بادشاہ کے دوست نے کہا میرے پروردگار نے میری بینائی واپس کر دی. قال ولک رب غیری، اوفو میرے دوست، کیا اللہ کے علاوہ تم اب مجھے خدا ماننے کے بجائے اللہ کو خدا ماننے لگے، میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہو گیا؟ قال ربی وربک اللہ، اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، میں تمہارا دوست ہوں، لیکن تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے اور میرا پروردگار بھی اللہ ہے. اس نے پکڑوایا اس اپنے دوست کو اور مسلسل اسے تکلیفیں دینے لگا، اسے عذاب میں مبتلا کرنے لگا. حتی دل علی الغلام، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کی ظلم و ستم سے تنگ آ کے وہ بول پڑا کہ یہ میں نے کہاں سے سیکھا. حکومتیں اسی طرح پکڑ لیتی ہیں، جیلوں میں ڈال دیتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، رات رات بھر تلاشیاں ہوتی ہیں، مار پڑتی ہے، آخر انسان انسان ہے، کب تک نہ بولے گا؟ بادشاہ کو جا کر نوکروں نے بتا دیا کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی تعلیم ہے، یہ تو مجھے ایک لڑکے نے سکھائی. اسے پوچھا گیا کون لڑکا؟ اس نے بتا دیا. تو بادشاہ نے کہا لڑکے کو بلاؤ. لڑکے کو پکڑ کے لے آئے تو اس نے کہا اے بنیا قد بلغ من سحرک، بچے تم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ تم ایک برس کے مریض کو، پھل بہری کے مریض کے داغ ہٹا دیتے ہو، اور جو پیدائشی نابینا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہو. وتفعلوا وتفعلوا، حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا، کمال کی فصاحت ہے، کمال کی فصاحت ہے. کمال کی فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ نے بچے سے کہا اور تم یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، بے انتہا تعریف ہو گئی نا. ایسے الفاظ بخاری میں بھی آئے ہیں، دیکھنا وہاں جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہا کے متعلق مختلف جملے کہے، اور دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا واللہ کانت قضا وقضا. عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کی قسم ہے خدیجہ تو بس ایسی تھیں، ایسی تھیں، ایسی اچھی تھیں، ایسی اچھی تھیں. کمال کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یا پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کمال کی تعریف اپنے الفاظ میں کی ہے. دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فصاحت اور بلاغت اور ان کے کلام کا چناؤ اور انتخاب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اہل سنہ میں سے ہیں اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ کا کسی سے تقابل کر رہے ہیں. کتابیں کھولیں اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات پڑھو جو جنگ جمل میں دیے، اس کے بعد دیے، جہاں کی تقریریں کی ہیں، اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلام دیکھو. ان کا کلام دونوں کا کمال کا کلام ہے. عربوں کی فصاحت گنگی ہو جاتی ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے. اب موقع بھی نہیں ہے اور اس میں جانا بھی نہیں چاہتے ورنہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں دیکھو نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو ان کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا. اس سادہ سی بات کو کتنا زبردست جملہ کا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی وَإِنَّ جَبِينَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی تو پسینہ بن کے بہتی تھی، یعنی فرمایا کہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا. فرمایا ان کی پیشانی تو پسینہ بن کے بہتی تھی. کمال فصاحت کی، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کلام میں بھی ایسے ہی ہے. کمال ہے ان کے یہاں بھی فصاحت کی. یہاں بھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَتَفْعَلُوا وَتَفْعَلُوا، بادشاہ نے کہا بچے تم تو ایسے اچھے، ایسے اچھے، تم تو ایسے کام کرتے ہو، تم تو ایسے کام کرتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی جو تعریف تھی وہ بتا دی کہ بادشاہ نے اس سے یہ کہا. فقال انی، اس بچے نے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں کرتا، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ تعالی کرتا ہے، خدائی کا ارساد ہے، خدائی اپنے بندوں کی آنکھوں کو لوٹانے والا ہے، اللہ ہی انہیں شفا دینے والا ہے، اللہ ہی ان کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو اس نے وہ جو اپنے دوست کو بادشاہ عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اس بچے کو بھی تکالیف دینا شروع کر دی. حتی دل علی الراہب، یہاں تک کہ بچے نے ان سختیوں کو ایک دن ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور وہ ان سختیوں کو نہ سہ سکا اور اس نے راہب کا نام لے لیا اور اس نے کہا یہ سب تعلیم اور مرتبہ اور جو مقام تم دیکھتے ہو یہ سب اس کٹیا والے فقیر کا ہے، اس نے مجھے اس درجے تک پہنچایا ہے۔ اب یہ انکوائری اور تفتیش ہو رہی ہے۔ اس تفتیش کا آغاز ہوا تھا بادشاہ کے مصاحب اور دوست سے، اب دوسرا آ گیا یہ بچہ، اب یہ چل پڑے راہب کے لیے کہ اچھا۔ اور راہب کا واقعہ بچوں پہلے بات گزر چکی نا، کہ انہوں نے کہا تھا فلا تدلو علیہ، میرے بچے فینب تلائی تھا، اور جب تو اس میں مبتلا ہو جائے تو دیکھو میرا ذکر نہ کرنا، میرا نام نہ دے۔ لیکن بھیا آخر انسان انسان ہی ہوتا ہے، کب تک برداشت کرے گا؟ انہیں ہزار طریقے آتے ہیں بات کو اگلوانے کے، جبکہ خدا کا خوف نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں والعیاذ باللہ۔ وہ بچے کو جب اس حد تک تکالیف پہنچی تو اس نے اس راہب کا ذکر کر دیا، اس کا وہ فقیر جو کٹکیا والا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں مجھے پہنچی۔ اب یہ چلے گئے پکڑنے اس کو، فقیل لہو ورجع عن دینک، اس نے جا کے پوچھا کہ ارے فقیر کٹکیا والے تیرا دین کیا ہے؟ اس نے بتانے سے انکار کر دیا، اس نے سوچا کہ اب یہ مجھے ماریں گے، قتل کر دیں گے نا، کوئی بات نہیں، اللہ کا حقیقی دین جو عیسائیت ہے مجھے اس پہ جماؤ اللہ نے نصیب فرمایا اور مجھے اس پہ جمے رہنا ہے۔ اس نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا، اسے پتا تھا کہ آزمائش تو اب آئی سو آئی، میرے ساتھ کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے پکڑا اسے اور انہوں نے اسے رکھا آرے کے نیچے۔ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فوضل، انہوں نے اس آرے کو فی مفرق راسے ہی ٹھیک سر کے بیچ میں رکھا، جو مانگ نکالتی ہیں نا خواتین، اس طرح سے مانگ میں رکھا اور آرا چلایا اور آرے سے چیر کے اس انسان کو دو ٹکڑے کر دیا۔ فقیر ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا رحمہ اللہ۔ پھر یہ آئے بادشاہ کے اس دوست کے پاس اور اسے کہا کہ اچھا اب پتا چلا کہ وہ جو اصل اس فتنے کا بانی تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ راہب اور فقیر، وہ عیسائیت کے دین پہ تھا اور تم اب اس کے پاس بچے کے واسطے سے تمہیں وہ چیز پہنچی ہے، تو تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا اب کہ عیسائیت کو چھوڑ کر دین کی طرف آ جاؤ، یہودیت کی طرف۔ جو بھی آدمی ہمارے ملک میں ہمارے دین کے خلاف کسی بھی مسلک کو اختیار کرے گا ہم اسے مار دیں گے۔ پرانے زمانوں میں بادشاہ کا کہا اللہ کا کہا مانا جاتا تھا، اور بادشاہ کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے تھے والعیاذ باللہ۔ یہ فرعون بھی یہی کہتا تھا نا، قرآن کریم میں آیا، اس نے کہا لوگوں میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے؟ اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ منارہ بناؤ، اتبع الی الہ موسیٰ، اور میں چاہتا ہوں کہ آسمان تک پہنچ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کو ذرا دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون ہے۔ یہ ہر متکبر آدمی یہی سمجھتا ہے، ہر مغرور آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو مرضی کروں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوا، ایک قوم اٹھی اور انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوا، کائنات میں ہم سے زیادہ با اختیار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، اور یہ بات بھول گئے، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے خدا ہیں، تو خدا کا کہنا اور اس کا کہنا ایک سمجھا جاتا تھا بادشاہ کا کہنا، جو بادشاہ کہہ دے وہ خدا کی طرف۔ جاپان کا مذہب آپ پڑھ لیں، چائنا وغیرہ کا پڑھ لیں، پچھلے دور میں ادوار میں ایسے ہوتا تھا، یہ تو اسلام ہے جس نے آ کے کاری ضرب لگائی ہے اس شرک پہ، اور اس حد تک محتاط رکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھوایا، آرڈر تھا حکومت کا، خلافت کا، تو جو لکھنے والا کاتب تھا اس نے کہیں لکھ دیا کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کٹوا دیا، تو میں سیدھا سادہ یہ لکھو کہ ابوبکر یہ کہتا ہے، اس کی یہ رائے ہے، اس کا حکم خلافت کا. اور پھر فرمایا کہ کاتب سے کہ نادان آدمی، تم اتنا نہیں جانتے کہ وہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، الہام ہوتا تھا، خدا ان کے دل میں ڈالتا تھا. ابو بکر جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا. یہ شرک فی النبوہ کی جڑ کاٹ کے اسلام تھا جس نے سکھایا کہ خلیفہ وقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، خلیفہ وقت کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب پلاٹ مانگا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا تو پھر فرمایا تھا کہ طلحہ دستخط کرا لینا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انکار کر دیا اور حاضری دی ابوبکر رضی اللہ عنہ خدمت، ان کا حضرت آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ یہ جس پلاٹ کو مانگ رہے ہیں اس میں تو نمک کی کان ہے، تو جو سالٹ مائن ہے وہ پوری امت کا اثاثہ ہے، اس کو ایک اکیلے طلحہ رضی اللہ عنہ کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی لا علمی کا اعتراف فرمایا. اور یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ سے اختلاف، حاکم وقت سے اختلاف، ادب اور احترام کے ساتھ ان کی رائے سے اختلاف، ان کو صحیح راہ کی طرف اشارہ کر دینا، بتا دینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق خلافت نے سب سے پہلے آ کے بتایا کہ بادشاہ یا خلیفہ کا کہا ہوا وہ کوئی اللہ تعالی کا کہا ہوا نہیں ہوتا، ان لوگوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو بادشاہت پہ رد، اور بادشاہت کے نظام کو توڑنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے جو انہوں نے امت کو دیا. تو انہوں نے کہا اچھا، بادشاہ کے دوست، پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ارجع عن دینک، اپنے دین سے واپس پھرو، عیسائیت کو چھوڑ دو اور یہودیت کو پھر قبول کر لو جیسے پہلے تھے تم تھے اور تمہارا دین تھا. اس نے انکار کر دیا، انہوں نے آرا لیا اور اس آرے سے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے، پہلے اس فقیر کٹیا والے کو مار دیا، اب بادشاہ کے اس جلیس اور اس دوست کو بھی قتل کر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اب آئی اس بچے کی باری. جا کر کہا کہ اس دین کو چھوڑو، اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، جو کچھ بھی تم کر لو میں اللہ کے دین سے باغی نہیں ہوں گا، اللہ کا جو دین اس فقیر کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے میں اسی پہ رہوں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اس بچے کو دو ٹکڑے کرنے کے بجائے اذهبوا به الى جبل کذا وکذا، فلاں پہاڑ پر اسے لے جاؤ اور پہاڑ سے جا کر اس بچے کو نیچے پھینکو، اور جب تم چوٹی پہ چلے جاؤ تو وہاں سے اس سے پوچھ لینا، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، اگر یہ اس خوف سے عیسائیت سے پھر کے یہودیت میں آ جائے تو بالکل ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَطْرُ، اور اگر نہ آئے تو پھر اسے پھینک دینا. فَذَهَبُوا بِهِ، بادشاہ کے لوگ اسے لے گئے اور انہوں نے جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ یہ کہا، پیشکش کی کہ تم عیسائیت کو چھوڑو اور یہودیت میں آ جاؤ. اس نے دعا مانگی اللہ سے اور اس نے کہا اللہم اکفنیہم، اللہ ان کے مقابلے میں تو کافی ہو جا، بما شیتا جیسے تو چاہے، یہی وہ دعا ہے جو حدیث میں یہاں بھی آئی ہے. دیکھا آپ نے کتنی ندلہ والوں کے حالات ملتے جلتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہم اکفنی فی کل مہم من حیث شئتا ومن عین شئتا، اللہ زندگی کی ہر تکلیف اور مصیبت میں تو میرا مددگار بن جا، اللہ تو جیسے چاہے میری مدد فرمائے، اور جس ذریعے سے چاہے اللہ تو مجھے مصیبتوں سے نجات دینے والا ہو جائے. اللہم اکفنی فی کل مہم، اللہ زندگی کی ہر تکلیف میں تو میرے لیے کافی ہو جا، من حیث شیتا و من عین شیتا، جس نوعیت کی بھی تو مدد دے، اور جب بھی تو جہاں جہاں سے بھی تو دے، اللہ میں تجھ سے طلبگار. ایک جگہ آیا اللہم اکفنی کل مہم، اللہم اکفنی کل مہم، ہاں اللہم اکفنی کل مہم من حیث شیتا و من عین شیتا، دونوں طرح کی دعا آئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اس بچے نے بھی کہا، اس نے کہا پروردگار مجھے کافی ہو جا جہاں سے تو چاہے. انہیں کیا پرواہ تھی اس دعا کی، انہوں نے کیا کیا، بچے کو اٹھا کر پھینکنے ہی لگے تھے کہ فرجفا بہم الجبل، پہاڑ ہلنے لگا اور زلزلہ آ گیا، اور انہوں نے پھینکا بچے کو، لیکن بچہ مرا نہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ فوج مر گئی اس کی جو بھیجی ہوئی تھی، اور بچہ اسی طرح سلامت واپس آ رہا. اب وہ حیران ہوا، اس نے کہا تمہیں سزا دینے کے لیے، عذاب کے لیے میں نے جن لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ کفانیہم اللہ، اللہ تعالی کافی رہا ان کے مقابلے میں، پروردگار عالم نے مجھے بچا لیا. اور جب مجھے انہوں نے پھینکا تو اس کے ساتھ ہی پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، وہ تو مر گئے اور اللہ نے مجھے بچا لیا. ہمیشہ ہر آن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بار بار دماغ میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ مارنے والوں سے بچانے والے میں زیادہ طاقت اور قدرت. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج مار دیں گے، اللہ ان لوگوں کو ان کے مقابلے میں زیادہ کمزور ثابت کر کے دکھائے گا اور مار بھی دے گا. اللہ زیادہ طاقت اور قدرت والا ہے، بلکہ نسبت ہی کیا کرنی ہے، ان کو پتہ ہی کیا ہے. حق تعالی شانہ کی قوت بڑی قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر. بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ایک اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے فوج میں سے، اور اس نے کہا لوگوں کو بلایا اور کہا اس کو لے جاؤ اور اس لڑکے کو تم لوگ جا کر سمندر میں پھینک دو، کشتی میں بیٹھو اور عین جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو اس سے پوچھو اگر یہ عیسائیت کو چھوڑ کے یہودیت کی طرف لوٹتا ہے، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، تو ٹھیک ہے لے آنا واپس، نہیں تو پھر اس کو پھینک دینا پانی میں. تو فذهبوا به، وہ چلے گئے. اس بچے نے پھر دعا مانگی اور اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے پروردگار میری مدد فرما، کافی ہو جائے میرے پروردگار میرے لیے، اور تو جیسے بھی چاہے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا دے. لڑکا یہ دعا سے فارغ ہوا اور کشتی ڈوب گئی. یہ بچہ پھر بھی بچ گیا، سب لوگ مر گئے اور بچہ پھر پیدل چلا، اور پھر یہ اب اس کی کرامتیں ہیں. پہلی کرامت ظاہر ہوئی، اس کے ہاتھ سے وہ جانور مر گیا تھا. دوسری کرامت ظاہر ہوئی، بچے اندھے لائے جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے اس کے چھونے سے. تیسری کرامت ظاہر ہوئی کہ جسم پہ جو پھل بھری برس کے داغ تھے وہ مٹ جاتے تھے. پھر چوتھی کرامت اس کی ظاہر ہوئی اور اللہ تعالی نے اسے پہاڑ کے ذریعے سے بچا لیا. پھر پانچویں کرامت ظاہر ہوئی کہ اب یہ بچہ بچ گیا سمندر سے. اس نے کہا کہ اے پروردگار تو مجھے کافی ہو جا. اب پھر بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے, اس نے کہا بھی کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا, اس بچے نے کہا کہ وہ جو تمہارے ساتھ بھیجے ہوئے آدمی تھے اس طرح ڈوب گئے اور اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا اور میں سمندر سے نکل کے خشکی پہ پہنچا اور میں تمہارے سامنے ہوں. پھر وہ بچہ بولا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں حقیقت بتاؤں, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فقال للملک, اس نے بادشاہ کو کہا کہ انک لست بقاتل, تم کبھی بھی مجھے نہیں مار سکو گے, اور اگر تمہیں مجھے ہی مارنا ہے نا تو میں تمہیں بتاتا ہوں پھر کیا کرو. حتی تفعل ما آمرک بہ, وہ کام کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, یہ کرو گے تو میں مارا جاؤں گا. قال وما ہوا, بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے, وہ کون سا کام ہے؟ میں تم سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, یا تو تم دین میں واپس آ جاؤ, یہودی ہو جاؤ, یا میری جان چھٹے تم سے. اس نے کہا کہ تجمع الناس فی صعید واحد, سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور وہاں پر ایک کھجور کا تنا گاڑو, اور تنا زمین میں گاڑنے کے بعد اس پہ مجھے لٹکا دو, پھر میرے ہی جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر کوس پہ رکھ کے چلاؤ اور یہ پڑھو کہ بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے رب الغلام, جو پروردگار ہے اس بچے کا. یہ آپ نے دیکھا کہ رب الغلام, یہ جو لڑکا ہے اس کا پروردگار, یہ غلام کی نسبت کیوں لگائی ہے آخر؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ من مقام ابراہیم, نماز کی جگہ بناؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو. اور وہ بخاری شریف میں آیا ہے نا, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے متعلق اس کو کہا کہ جب بھی تمہیں قرض کی ادائیگی, میرے بیٹے آج ضرور کوئی نہ کوئی مارا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں میں بھی آج شہید ہو جاؤں گا, اور اللہ سے دعا مانگنا اور میرے آقا سے دعا مانگنا اور کہنا آقا اپنے غلام کا زبیر کا قرض ادا کر دیں. تو انہوں نے کہا, میں نے پوچھا والد سے, عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے پوچھا والد آپ کسی کے غلام تھوڑے ہی ہیں, کون ہے آپ کا آقا؟ قالعانی اللہ, انہوں نے کہا اللہ میرا آقا ہے, جب بھی قرض والے آئیں تنگ کریں تو ان سے کہنا اللہ تعالی سے کہ اپنے غلام کا قرض ادا کر. یہ تینوں مقامات بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنی زندگی کھپائی بھی ہوتی ہے نا خدا کی راہ میں اور خدا کے دوست ہوتے ہیں, ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ, اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور جلدی ہوتی ہے. یزما حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارجاء للاجابہ یہ الفاظ تحریر فرمائے اپنے مکتوبات میں, اور دیوبند کے حضرات کا یہ مسلک تھا. اب نئے نئے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو توسل اور اس کے خلاف ہیں, وغیرہ بچوں اپنے اکابر کا مسلک رحمہ اللہ یہی رہا ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا جو کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ تیر لو میرے تیروں میں سے اور اسے کوس پہ چڑھاؤ کمان پہ, اور اس کے بعد اس کو چلے پہ رکھ کے کہنا کہ خدا کے نام سے بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا بھی پروردگار ہے, میں اس کو مارتا ہوں. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ, اور تم جب یہ کام کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ جو پورا مجمع ہے اس میں تم نے مجھے مار دینا ہے, اور اس کے بعد اس سے فارغ ہو کے پھر تم ہاتھ جو تھا وہ میں کنپٹی پہ رکھوں گا تو مار دیں. اب یہ ہوا کہ اس نے اپنی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا اور مر گیا. اتنے لوگ تھے میدان میں جمع ہوئے، یہ مرتے مرتے بھی، شہید ہوتے ہوتے بھی یہ بچہ ایک بہت بڑا کام کر گیا. اور اس نے، اس کے پس پردہ کیا بات چھپی ہوئی تھی، وہ یہ کہ جب اتنے بڑے مجمع نے، بادشاہ نے ساری قوم کو ہی گویا جمع کر لیا، جس علاقے میں بھی ہوگا سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ اس نے مرتے مرتے بھی یہ کام کر لیا. لوگوں نے جب دیکھا کہ کنپٹی پہ جا کر پیوست ہو گیا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی کنپٹی پہ رکھا اور پھر مر گیا. پہلے تیر لگا، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، پھر وہ مر گیا، شہید ہو گیا. تو یہ شہادت دیکھ کر لوگ چیخنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس بچے نے، ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پروردگار پر جو اس بچے کا پروردگار ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو رب اس بچے کا ہے. اب بادشاہ کے لیے مصیبت پڑ گئی. اس نے کہا کہاں میں جان چھڑاتا تھا ایک سے، کہاں یہ سارا مجمع ہی اسی پروردگار پہ ایمان لانے لگا اور میری خدائی ڈوب رہی ہے. تو بادشاہ حیران ہوا، اور اس کو رپورٹ بھی پہنچی کہ جس چیز سے آپ ڈرتے تھے وہی چیز پیش آ گئی ہے. اب بادشاہ آ گیا، یا وہ وہیں کھڑا تھا، تو اس نے کہا اس طرح کرو کہ زمین کھودو، خندقیں بناؤ. اور خندقیں بنائی گئی، اور اس نے کہا کہ گلیوں کے دھانے پر خندقیں بناؤ، عوام کو جب پکڑنا ہو، عوام کو جب مارنا ہو، تو اسی طرح پھر خندقیں کھودی جاتی ہیں تاکہ گلی میں خندق کھود دی جائے گلی کی نکڑ پہ، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں بھاگ کے جا نہ سکیں، اپنے گھروں میں گویا خود بخود قید ہو جائیں. اس نے یہ کیا کہ گلیوں کے سروں پر کھدائی کروائی اور پھر ان خندقوں کو آگ سے بھر دیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ساری قومی مسلمان ہو رہی ہے، یہ سارے میری خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں اور مجھے خدا ماننے کی بجائے اس کو خدا مان رہے ہیں جس کی دعوت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے. اب بچے نے شہادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے اس پوری قوم کو ایمان دے دیا. اب اس نے کیا کیا کہ گلیاں بند کروا کے، دونوں طرف خندقیں کھدوا کے، آگ ڈال کے، اب لوگوں کو اس آگ میں پھینکنا شروع. اب وہ جو صاحب کرامت تھا وہ دنیا سے چلا گیا تھا، اور لوگ اپنے ایمان میں اتنے پختہ تھے کہ ان خندقوں میں گرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، گرتے تھے، جلتے تھے، لیکن اللہ پر ایمان لانے سے باز نہیں رہے. ایک عورت آئی اور اس لڑکی نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹا رکھا تھا، اور ماں کو انہوں نے چاہ کے پھینکیں، پہلے انہوں نے بچے کو لے لیا یہودیوں نے کہ اب اس کو پھینکیں گے، تو ماں اس اپنے بچے کے حق میں شفقت کی بنا پر ماں اپنے بچے کو کیسے جلتا دیکھے گی؟ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے سامنے آگ میں پھینکا جائے گا تو کب تک آخر ماں صبر کرے گی؟ یہ یقیناً ہمارے دین کی طرف لوٹ آئے گی. انہوں نے اس بچے کو اس لڑکی سے چھین لیا اور اٹھا کر دے مارا آگ میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بچے کو انتقا فیہا، جو اس بچے کو پھینکا گیا اس میں، فقال لہ الغلام، بچہ بولا اپنی ماں سے اور اسے کہا یا امی، میری ماں اس پر صبر کر، فانک علی الحق، ماں میں اس آگ میں ہوں لیکن میں بہت خوش ہوں، آ جا میری ماں، میرے پاس آ جا، اور یقین مان کہ جو جس دین پہ تو ہے وہ بالکل سچا اور پکا دین. مثنوی میں مولانا روم نے یہ قصہ بھی بیان کیا، وہ بھی پڑھنے کے قابل. تو جو اس کے اخلاقی فوائد اور جو ایمان ہے وہ تو آپ خود جانیں اس کو، لیکن یہاں پر ہم حدیث میں اصل سبق پہ جو چل رہے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بچوں کا ذکر کیا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیس فیہم الصبی، ان میں وہ بچہ تو رہی گیا جس بچے کو مال مرا جو ماں کے ساتھ، فی حدیث الساحر والراہب، وہ بچہ جادوگر اور وہ کٹیا والا فقیر، ان تینوں کا قصہ تو رہی گیا. اور پھر اسی طرح اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے، وہ مظلوم عیسائی، وہ مظلوم ایمان والے جو بادشاہوں کے جبر اور ظلم سے مارے گئے، وہ بھی رہ گیا. پھر امام نووی رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین بچوں کا کہا ہے وہ تو بالکل ماں کی گود میں تھے نا، تو اس لیے وہاں پر سبھی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اور تم کہو کہ اصحاب الاخدود، خندقوں والے بچے کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو بچہ سیانہ ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ تو ہوئی ایک بات. اس سے پہلے گزر چکا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کیا تھا، اور وہ شہادت تھی تاکہ وہ اپنی والدہ صاحبہ پر جو یہودی تہمت لگا سکتے تھے یا لگا رہے تھے اس سے ان کو بری ثابت کرنا. اور انہوں نے جو شہادت دی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ہمارے امت ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بے باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کا اظہار ہے، اور خدا کو ایسے ہی منظور تھا. سید احمد خان اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوسف باپ تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ولیعہد باللہ اس زمانے کا ایک لڑکا تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اور اس کی شادی ہو گئی تھی حضرت مریم سے. حالانکہ اللہ تعالی صاف صاف فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کام کیسے اس سے بات کریں گے جو ابھی بچہ تمہارے گود میں گہوارے میں. قال انی عبداللہ، وہ بچہ بولا اور اس سے کہا میں پروردگار عالم کا غلام ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا علیہ الصلوۃ والسلام. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں بڑی برکتوں کے ساتھ رہوں گا. اس سے بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جو اینما کنت فرمایا نا کہ میں جہاں بھی رہوں، یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ وہ جانتے تھے زمین میں رہیں یا آسمانوں میں رہیں، وہ جہاں بھی رہیں گے موجب برکات رہیں گے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکات دیتا رہوں. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت کرتا رہوں. اگر باپ بھی کوئی ہوتا تو وہاں یہ کہتے نا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا رہوں. پر میں برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے نہ تو مجھے جابر حکمران کے طور پہ پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی میں بدبخت ہوں. والسلام علی یوم ولدت، اللہ کی مہربانیاں اس دن پہ جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جس دن میرا انتقال ہوگا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کے خدا تک پہنچوں گا. اللہ کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، اور یہ ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عیسائی عبادت کرتے ہیں. بس مریم کا بیٹا عیسائی ہے. قول الحق، یہ سچی بات ہے. الذی فیہم ترون، جس میں لوگوں کو شبہ پڑا ہوا ہے، عیسائیوں کو شبہ ہے کہ وہ خدا تھا، اور یہودی اس کی والدہ پر تہمت لگاتے ہیں. اللہ کہتا ہے بس اتنی حقیقت ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ، اللہ کی ذات ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے. اذا قضا امرن، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے. جیسے اس نے ارادہ کر لیا کہ بن باپ کے ایک بچہ دنیا کو دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ اس کام کے متعلق فرماتے ہیں ہو جا، فَيُكُون، پس وہ ہو جاتا. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ان کے دین پہ چلنے والوں میں سے بھی وہ ہو گیا صاحب کرامت ولی. اور ایک بات اور ہے، ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرطبی دو الگ الگ ہیں. ایک ہیں عام طور پہ قرطبی، وہ ہیں جو قرآن پاک کے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور ان کی تفسیر کو الجامع احکام القرآن کہا جاتا ہے. یہ بھی قرطبہ کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں. اور ایک قرطبی اور ہیں رحمہ اللہ، اور وہ قرطبی وہ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی. پہلی تو بات کر لیتے ہیں جو مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، قرطبہ کے بہت بڑے اور کمال کی تفسیر لکھی ہے. ایسی تفسیر قرطبی رحمت اللہ علیہ جیسی فقہی اعتبار سے آج تک بہت کم لکھی گئی ہے، بلکہ اس کے مقابلے کی شاید کوئی تفسیر ابھی تک ہے ہی نہیں. محمد بن احمد ان کا نام ہے، خزرجی تھے، بنو خزرج جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، یہ ان کے جد امجد خزرجی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے. اور پھر وہ جہاد کے ذریعے سے ہوتے ہوتے افریقہ کو کراس کر کے پھر وہ اسپین چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اور وہاں آگے انہی کی اولاد میں سے محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے، اور ان کی تصنیفات کی بھی بہت تعریف کی. اور زاہبی رحمت اللہ علیہ نے جو محمد بن احمد قرطبی ہیں ان کے متعلق یہاں تک لکھا ہے کہ وَلَهُ أَشْيَا تَدُلُّ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ وَذَكَائِهِ وَكَسَرَتْ اِتِّلَاعِهِ، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ کئی ایک دلائل سے ثابت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام تھے، نہایت ذہین آدمی تھے، اور ان کا علم بہت پھیلا ہوا تھا. ابن فرحون مالکی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے مالکی ہیں، یہ قرطبی بھی مالکی ہیں، امام زاہبی رحمت اللہ علیہ بھی غالباً مالکی ہیں، ہاں مالکی ہیں، اور یہ بھی ابن فرحون رحمت اللہ علیہ بھی مالکی ہیں. انہوں نے تو بہت اچھے جملے ان کے متعلق فرماتے ہیں، من عباد اللہ الصالحین، یہ اللہ کے نہایت نیک بندوں میں سے، الزاہدین فی الدنیا، وہ لوگ جو دنیا سے بالکل بے رغبت ہوتے ہیں، یہ ان میں سے تھے. اپنی اوقات کی، وقت کی بڑی زیادہ حفاظت کرنے والے، زندگی میں دو ہی کام کیے، یا خدا کی عبادت میں لگے رہے یا لکھنے پڑھنے میں لگے رہے بس. اور ابن عماد نے بھی لکھا ہے، شزرات الذہب ان کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے حدیث میں بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں بھی کتاب لکھی ہے، اور عیسائیت کے رد میں بھی کتاب ہے، کیونکہ یہ وہاں تھے نا اسپین میں، تو قرب و جوار میں عیسائیت تھی، اور ایک ذکر اذکار پہ کتاب لکھی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو سنت میں حدیث شریف میں دعائیں آئی ہیں، ان کا ان دعاؤں سے کتنا گہرا تعلق تھا. 671 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ادیباج المذہب یہ ہے اس کی کتاب، ابن فرحون رحمت اللہ علیہ کی. اور قرطبی نے یہ تفسیر بھی لکھی، الجامع لاحکام القرآن، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے، الجامع لاحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآی الفرقان. یہ وہ جامع ہے، یہ وہ تفسیر ہے جس میں قرآن پاک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے. اور میری یہ تفسیر سنت کو اور قرآن کریم کی آیات کو کھولتی ہے، ان کی تشریح کرتی ہے. ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ، یہ بہت زبردست تفسیروں نے لکھی ہے. اور پھر یہ وہاں سے چلے آئے تھے، مصر تشریف لے گئے تھے، ہجرت کر لی تھی، مصر میں ابھی بھی ان کی قبر موجود ہے. ہم نے قاہرہ میں ازہر کے ساتھ، جامع الازہر کے ساتھ دیکھی تھی، اور یہ نو شوال اور 671 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، جامع حضرت کے ساتھ ہی دفنائے گئے ہیں اور ابھی تک ان کے آثار موجود ہیں رضی اللہ عنہم وان. اور دوسرے قرطبی جو ہیں بچوں، اس میں فرق کرنا چاہیے، یہ قرطبی جو ہے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح مسلم کی شرح، اس کا نام ہے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حدیث پہ، اس کی احادیث پہ وہ تلخیص میں نے کی ہے جن پہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں تفہیم کے لیے. تو المفہم یہ دوسرے قرطبی ہیں رحمہ اللہ، یہ جو ہیں ان کا نام احمد ابن عمر ہے، ان کا نام محمد بن احمد تھا اور ان کا نام احمد بن عمر ہے. یہ بھی اندلس کے ہیں، قرطبہ کے ہیں. قرطبہ نے بہت بڑی بڑی ہستیاں، بڑی شخصیات پیدا کی. اچھا، ان کی ولادت ہوئی ہے 578 ہجری میں اور بھرا ہوا تھا اندلس علماء سے اور قرطبہ سے. یہ ابن عبد البر جو ہیں، جن کا نام کبھی کبھی مالکی محدثین میں آتا ہے، ان کی شرح شروع وغیرہ کا ذکر ہے. یہ جو 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، یہ بھی وہیں کے تھے. اور اسی طرح یہ 671 میں، ابھی بتایا نا محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا ہے، دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. یہ جو دوسری شخصیت مسلم کی شارح، مسلم کی شرح کا نام ہے مفہم. اللہ تعالیٰ نے بہت علم انہیں بھی عنایت فرمایا تھا، بہت چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں کا ایک پورا شعبہ گویا کہیے کہ انہوں نے پر کر دیا. یہ مفہم ان کی کتاب ہے، پھر مسلم کی ایک تلخیص بھی انہوں نے کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح بخاری کی بھی تلخیص کی ہے، پھر فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے مالکی فقہ میں، وہ کمال کی کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے. اور کشف القناع، اس زمانے میں صوفیہ میں وہ وجد اور سما پایا جاتا تھا، یہ ابن فرہون نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے وجد اور سما کے موضوع پر بھی ایک کتاب لکھی. پھر نکاح میں، اور نکاح کے بعد شادی اور بیوی سے تعلقات، اس پہ بھی انہوں نے ایک پورا جز لکھا ہے، پوری ایک کتاب اس معاملے میں لکھی ہے. یہ چھپ گئی ہوگی، امید تو یہی ہے، لیکن ابھی تک نظر سے گزری نہیں. اور اسی طرح انہوں نے ایک کتاب کا ذکر خود کیا ہے کہ میں نے تلقین کی شرح لکھی ہے. ان کی وفات ہوئی تھی ذی قعدہ 656 ہجری میں، اور اسکندریہ مصر میں دفن ہے، اور غالباً ان کی قبر مبارک ابھی تک موجود ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا، جو مفسر ہیں وہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ہیں، اور جو محدث ہیں یہ امام ابو العباس احمد بن عمر ہیں. تو یاد رکھنا، احمد بن عمر انہوں نے حدیث پہ کام کیے ہیں قرطبہ کے، اور محمد بن احمد انہوں نے قرآن کریم پہ کام کیا اور وہ بھی قرطبہ کے ہیں. یہ دو قرطبیوں میں فرق ہے جسے عام طور پہ بچے جانتے نہیں ہیں. دونوں کتابیں الگ الگ ہیں، اور مسلم کی جو شرح ہے مفہم، اسے پڑھیے، اس سے مسلم کو سمجھنے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے.